لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صلوات على محمد وعلى محمد. حضرت محترم، ہماری گفتگو اس عنوان پہ ہو رہی ہے کہ نوجوانی کی دینی تربیت کس طرح ہو، خاص طور پر آج کے دور میں جبکہ ہر طرف ماحول بچوں کو بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں اور بچوں کا انٹریکشن اپنے ماں باپ سے زیادہ دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے. کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال جو بر صغیر میں پیدا ہوئے، غلامی کے دور میں پیدا ہوئے، غلامی کے دور میں پلے بڑھے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مغرب میں گئے. وہ مغرب جہاں جا کے لوگوں کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں بلکہ وہیں کے ہو جاتے ہیں، مغرب زدہ کہلاتے ہیں، لیکن علامہ اقبال ان سے متاثر نہیں ہوئے. اور اس کا جو سبب انہوں نے بیان کیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو وہ کون سا سرما تھا علامہ اقبال کی آنکھوں میں کہ جس کے سبب وہ متاثر نہیں ہوئے؟ وہی سرما اگر ہم اپنے بچوں کی آنکھوں میں لگا دیں تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے ان تمام حالات و واقعات میں. تو ان میں مدینہ کا سرما اور نجف کا سرما، خاک مدینہ اور خاک نجف. تو خاک مدینہ اور خاک نجف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ورق گردانی کرنی پڑے گی مدینہ کی اور نجف کی، اور وہاں سے کچھ قصب فیض کرنا پڑے گا، اور پھر اسی کی روشنی میں اپنے بچوں کی بینائی کو بلکہ بصارت کو نہیں بصیرت کو روشن کرنا پڑے گا. کیونکہ بصارت وہ چیز ہے جس سے انسان سامنے کی چیزیں دیکھتا ہے فقط. بصارت کمزور ہو جائے تو چشمہ لگا لیں، لیکن بصیرت کمزور ہو جائے تو کچھ اور کرنا پڑتا ہے. بصیرت وہ ہے جس سے انسان وہ چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے جو بظاہر اس کے سامنے نہیں ہیں. تو بصیرت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک نابینا شاعر گزرے ہیں اقبال عظیم، ان کا کلام آپ نے سنا ہوگا، نعتیہ کلام کہا کرتے تھے، ایک مشہور نعت ہے ان کی کہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کی اگر بصارت کمزور ہو جائے یا کھو جائے تو بصیرت بھی کھو جائے، بصیرت باقی رہنی چاہیے. تو ایک سرما، ایک نسخہ جو ہم سب کے گھر میں موجود ہے لیکن اس کو ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس کے بارے میں خود اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کی بصیرت کو بڑھانے والی کتاب ہے، بصیرت افروز کتاب ہے۔ اگر ہم اس بصیرت افروز کتاب سے اپنے بچوں کی دوستی کروا دیں، دوستی اس کو کہتے ہیں انس، انس با قرآن، قرآن سے ان کی انسیت ہو جائے، تو ہمارا کام ختم۔ باقی پھر ان کی آپس میں دوستی ہو جائے گی، خود ہی بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ بس یہ جو پہلا مرحلہ ہے دوستی کروانے کا، اس پہ محنت کرنی پڑے گی تھوڑی، اور اگر یہ دوستی ایک دفعہ قائم ہو گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن دو بچوں میں دوستی ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں ہر وقت۔ بعض اوقات کلاسوں میں دو طالب علموں کے درمیان بہت دوستی ہوتی ہے، انس ہے ان کے درمیان، پوری کلاس ایک طرف ہو دو ایک طرف، لائبریری جانا ہے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، لیب میں جانا ہے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، کینٹین جانا ہے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، پورا ڈپارٹمنٹ، پورا کالج پکنک پہ جا رہا ہے، آؤٹنگ پہ جا رہا ہے، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تم جا رہے ہو نہیں جا رہے ہو، کہتے ہیں نہیں یار میں نہیں جا رہا، کہتے چلو میں بھی نہیں جا رہا، یہ پوری کلاس جا رہی ہے، یہ اس ایک کے جانے کی وجہ سے یہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے درمیان انس ہے، انس، انسیت ہو گئی۔ جس چیز سے انس ہو انسان اس کو اپنے قریب رکھتا ہے، اور انس کی ضد، اس کا اپوزٹ وہ ہے وحشت۔ جس چیز سے وحشت ہو اس سے انسان دور بھاگتا ہے، جس چیز سے وحشت ہو انسان اس سے دور بھاگتا ہے۔ اب کوئی مسلمان کیا اپنے زبان سے کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ اس کو قرآن سے وحشت ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا انس ہے، انسیت کتنی ہے۔ اس کو چیک کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ میں بچوں کو کہتا ہوں، کبھی جواب نہیں مانگتا میں، کبھی میں کہتا ہوں خود ہی چیک کرو، خود ہی رزلٹ نکال لو، خود ہی اندازہ لگا لو، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے آج کل ہمارے یہاں ٹی وی میں بہت سارے چینلز آتے ہیں، 100 کے قریب چینل چل رہے ہیں، اور لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ جو ہے وہ چینل چینج کرنا ہے، اسکرولنگ، اسی لیے ریموٹ بہت جلدی خراب ہوتا ہے۔ اچھا اسکرولنگ کیوں کرتے ہیں؟ اسکرولنگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو مطلوبہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ پتہ نہیں کس چینل میں آ رہا ہو، ہے نا؟ اب دیکھیں اسکرولنگ کرتے کرتے بعض اوقات ایسے چینلز آ جاتے ہیں جن میں قرآن آ رہا ہوتا ہے نا، ایسے بہت سارے چینلز ہیں، بعض ایسے چینل ہیں 24 گھنٹے قرآن چل رہا ہے اس میں، کچھ ایسے ہیں اس میں صبح کے وقت قرآن کی تلاوت آتی ہے، کچھ ایسے ہیں دوسرے ملکوں کے ہیں جب وہاں صبح ہوتی ہے تو وہاں تلاوت آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بس اسکرولنگ کے دوران چینل چینج کرتے کرتے اگر قرآن آ جائے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، خود اپنے آپ پر غور کریں ہم، کہ اگر چینل چینج کرتے کرتے ایک دم قرآن آ جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم فوراً چینج کر دیتے ہیں، سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم؟ یہ جو ہمارا طرز عمل ہے یہ بتائے گا کہ ہمیں انس ہے یا وحشت ہے۔ یہ جو ہمارا طرز عمل ہے، بقول ایک دوست کے وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ٹی وی میں کبھی قرآن آ جائے اور مجھے چینل چینج کرنا ہو تو کم از کم جو آیت چل رہی ہوتی ہے وہ میں سن لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، پھر چینج کرتا ہوں۔ خوب چلیں، اتنی تو انسیت ہے کہ کم از کم وہ آیت جو اسکرین پہ آ رہی ہے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جب وہ ختم ہو تو پھر چینل چینج کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہمارا طرز عمل ہے، کیونکہ اگر چینل چینج کرنے کے دوران وہ چیز آ جائے جو ہم شوق سے دیکھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے پھر ہم رک جاتے ہیں، پھر تو آگے نہیں بڑھتے نا۔ تو قرآن سے ہماری انسیت کتنی ہے؟ اگر انسیت ہو
تو قریب رہنا چاہیں گے اس کے, ہر چیز کو ہم قریب رکھتے ہیں اپنی ضرورت کی چیزوں کو. سوتے ہیں تو موبائل کو سلانے میں رکھ کے سوتے ہیں, ٹی وی وہاں ہے تو ریموٹ اپنے ہاتھ میں, اے سی دیوار پہ ہے تو ریموٹ اپنے پاس رکھتے ہیں, ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. ریموٹ قریب رکھنا چاہتے ہیں اصل میں. تو قرآن کو قریب رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے ہیں؟ تو ایک مرحلہ ہے, ایک کام ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سے دوستی کروا دیں. اور اس دوستی کے کچھ مراحل ہیں, ایسے نہیں ایک دم دوستی ہو جائے گی. سب سے پہلے تو بچے کو قرآن کی تعلیم شروع کریں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تعلیم القرآن, یہ پیغمبر فرما رہے ہیں, یہ تاجدار مدینہ فرما رہے ہیں, اور تاجدار نجف کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سن لیں آپ. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد پہ. تو مولا کائنات فرماتے ہیں, ان للولد علی الوالد حقا, کہ اولاد کا والدین پہ, والد پر کچھ حق ہے. وان للوالد علی الولد حقا, اور باپ کا اولاد پر بھی حق ہے. فحق الوالد علی الولد ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیت اللہ سبحانہ وتعالی, باپ کا حق یہ ہے کہ اولاد اس کی ہر بات میں اس کی اطاعت کرے, سوائے ان مقامات پر کہ جہاں خدا کی نافرمانی ہو. جہاں خدا کی نافرمانی ہے وہ والدین کی اطاعت نہیں, بلکہ کسی کی اطاعت بھی نہیں. ایک اور بہت بہت پالیسی میٹر پر مشتمل کلام ہے مولا علی کا, فرمایا لا تاعت المخلوق فی معصیت الخالق, کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں ہوگی. بس سب سمجھ لیں آپ کہ جہاں جہاں بھی مخلوق ہے, مثلا اولاد ماں باپ کی اطاعت کرتی ہے, یا بیوی پر شوہر کی اطاعت واجب ہے, یا عوام پر حکمران کی اطاعت ہے, یا شاگرد پر استاد کی اطاعت ہے, یہ جتنی بھی اطاعت ہے فرما برداری ہے, اس کی شرط کیا ہے کہ اگر وہ معروف کا حکم دیں تو بجا لاؤ, اگر وہ منکر کا حکم دیں تو بجا نہ لاؤ, مشروط ہے. غیر معصوم کی اطاعت مشروط ہے, اور معصوم کی اطاعت غیر مشروط ہے, وہ جو کہیں عمل کرو, وہ جو کہیں عمل کرو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ میں کے لیے ایک لشکر بھیجا, اور ایک صاحب کو اس کا سپہ سالار بنایا, اور کہا دیکھو یہ سپہ سالار ہے, سپہ سالار کی اطاعت سپاہی کریں گے. ظاہر ہے جو سپاہ سالار ہوتے تھے وہ اس لشکر کے اول الامر ہوتے تھے. اول الامر کہ جو وہ امر دیں گے, آرڈر دیں گے تو یہ ان کی اطاعت کریں گے. اچھا, لشکر جب کچھ دور چلا گیا, نکل کے صحرا میں پہنچا, تو اول الامر صاحب نے کہا لوگوں سے کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے لکڑیاں جمع کرو, اول الامر کی اطاعت ہے لکڑیاں جمع کرنا, یہ معروف ہے, کوئی منکر تو نہیں ہے, برا کام تو نہیں ہے لکڑیاں جمع کرنا. لکڑیاں جمع کرنے کے لیے کہا, لوگوں نے جا کے لکڑیاں جمع کر لی, دور دور سے لکڑیاں لا کے ڈھیر لگ گئی. جب ڈھیر لگ گئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب اس کو آگ لگا دو. آگ لگا دیں, آگ لگا دیں, آگ لگا دیں, شعلے بلند ہونے لگے. جب شعلے بلند ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب شاباش, ون بائی ون اس میں چھلانگ لگا دو. لوگوں نے کہا ہیں بھائی وہ بھی صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین, انہوں نے کہا ہم آگ میں کود جائے آپ کے کہنے پہ. کہیں ہاں اللہ کے رسول نے کہا تھا میری اطاعت کرنا, اب میں کہہ رہا ہوں آدمی آگ میں کودنے کود جاؤ. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول نے یہ تو کہا تھا کہ تمہارے آپ کی اطاعت ہوگی, لیکن یہ تو نہیں کہا تھا آپ کے کہنے پر ہم آگ میں کود جائیں گے, آپ کے کہنے پر ہم میدان جنگ میں دشمن کی صفوں میں گھس جائیں گے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ کہ لکڑیاں جمع کر کے ہم خود ہی لائیں اور پھر آگ لگا کے ہم ڈائیو لگا دیں اس میں, یہ تو نہیں کہا تھا اللہ کے رسول نے. انہوں نے کہا پھر میں شکایت کروں گا تم لوگوں کی اللہ کے رسول سے. انہوں نے کہا شکایت تو ہم بھی کریں گے, آپ کیا کریں گے, یہ تو وہیں جا کے فیصلہ ہوگا. اور یہی ہوا کہ واپس آنے کے بعد انہوں نے ان کی شکایت کی, انہوں نے ان کی شکایت کی. پیغمبر نے فرمایا کہ تم لوگوں نے صحیح کیا کہ آگ میں نہیں کودے, اگر تم اس آگ میں کود جاتے قیامت تک اسی میں جلتے رہتے. صحیح کیا, یعنی ایک لشکر کا سپاہ سالار بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کہے گا کرو گے, معروف کا حکم دے تو انجام دو, منکر کا حکم دے تو انجام نہیں. آگ میں کودنے کے لیے کہ آگ میں نہ کود. ٹھیک ہے, لیکن ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے, یہ بھی سنا ہوا واقعہ ہوگا آپ کا, مولا خراسان میں آپ کے چاہنے والے اتنے ہیں, بغداد میں اتنے ہیں, مصر میں اتنے ہیں, فلاں, آپ قیام کو نہیں کرتے. آپ نے فرمایا تندور میں جا کے بیٹھ جاؤ. اس نے کہا تندور میں ابھی تو میں آیا ہوں اتنے دور سے چل کے. آپ کہہ رہے تندور میں بیٹھ جاؤ. آپ نے کہا اچھا یہیں بیٹھ جاؤ. وہیں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہارون مکی آئے, جیسے داخل ہوئے امام نے کہا تندور میں جا کے بیٹھ جاؤ. وہ جا کے تندور میں بیٹھ گئے. اس شخص سے امام نے کہا جا کے تندور کا ڈھکنا ڈھانک دو. اس نے کہا ڈھکنا ڈھانک دو؟ کہا ہاں ڈھانک دو. اس نے کہا تندور روشن ہے, گرم ہے, ڈھانک دیا ڈھکنا, امام کہہ رہے ہیں. اب امام کی اطاعت واجب ہو گئی اس پر, ڈھکنا ڈھانک دیا اس نے. پھر امام نے کہا تم کیا کہہ رہے تھے خراسان میں کتنے ہیں اور بغداد میں کتنے ہیں اور فلاں جگہ کتنے ہیں, یہ بتاؤ ایسے کتنے ہیں؟ کہا نہیں مولا ایسے تو نہیں ہیں, ایسے تندوری شیعہ جو تندور میں اتر جائیں آپ کے حکم سے, تندور کی روٹی کھانے والے شیعہ بہت ہیں, تندور کی روٹی کھانے والے شیعہ بہت ہیں, تندور میں اترنے والے شیعہ. کہا اچھا جا کے دیکھو کیا حال ہے اس کا, بلکہ اسی نے کہا کہ مولا اس کا حال تو دیکھیں کیا ہے, کہا دیکھ لو جا کے. اب جو ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا ہارون مکی تسبیح پڑھ رہے ہیں اندر بیٹھے, صلوات پڑھے ایک محمد والے پر. ایک اور صلوات پڑھ کے مل کے بتا, تو غیر معصوم کی اطاعت معروف میں ہوگی منکر میں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو حکم دے رہے ہیں, خواہ والدین دے رہے ہوں, خواہ بیوی کو شوہر دے رہا ہو, عوام کو حکمران دے رہے ہوں, شاگرد کو استاد حکم دے رہا ہو, تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ معروف ہے یا منکر. اگر معروف ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا, اگر منکر ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اب اگر معصوم کا حکم آ جائے, اگر معصوم حکم دے رہا ہو تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ معروف ہے یا منکر, کیونکہ وہ منکر کا حکم دے ہی نہیں سکتے. ان کا ہر حکم جو ہے وہ معروف ہے. تو والدین کی اطاعت آپ دیکھیں قرآن کریم میں والدین کے لیے لفظ اطاعت ویسے نہیں آیا, احادیث کے اندر تو آیا ہے لیکن قرآن میں لفظ اطاعت نہیں آیا والدین کے لیے, آیا وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اچھا سلوک کرو. اچھا والد کا حق اولاد پر, پھر فرمایا وحق الولد علی الوالد, اور اولاد کا حق والد پر کیا ہے؟ ان یحسن اسمہ, اس کا اچھا نام رکھے. اچھا نام, اچھے نام وہ ہیں جو انبیاء کے نام ہیں, اولیاء اللہ کے نام ہیں, ائمہ معصومین کے نام ہیں, اہل بیت کے اطہار کے گھرانے میں جو نام رکھے جاتے تھے وہ اچھے نام ہیں. اور یہ جو ٹیڑھے میڑھے نام چل رہے ہیں فلموں والے, ڈرامہ والے, بعض ایسے نام ہیں ان کا کوئی معنی ہی نہیں ہے, وہ لفظ ہی نہیں ہے ڈکشنری میں, ایسے نام رکھ دیا اور اس کے ساتھ کسی کے ساتھ علی لگا دیا, کسی کے ساتھ فاطمہ لگا دیا, کسی کے ساتھ حسین لگا دیا, جبکہ اس کے معنی ہی نہیں ہے کچھ. یا معنی پتہ ہی نہیں. نام جو ہے وہ ناؤن سے رکھنا چاہیے یا ایڈجیکٹیو سے رکھنا چاہیے. ایڈجیکٹیو بھی عربی میں ناؤن ہے, اسم ہے. ناؤن نام جو ہے لوگ ورب میں رکھ رہے ہیں, ایڈورب میں رکھ رہے ہیں. ایسے نام رکھ رہے ہیں آج کل جو ناؤن نہیں ہے, جو ایڈجیکٹیو نہیں ہے, اور اس کے ساتھ کچھ بھی لگا دیتے ہیں. تو نام ایسا ہو جو با معنی ہو, اور اچھے نام ہو. وہ اچھے نام وہ ہیں, سب سے اچھا نام جو انبیاء اور صالحین اور اولیاء اور اہل بیت اطہار کا نام ہے, ایسے نام رکھیں. وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ, اور اس کو ادب سکھائے. اچھا نام رکھے, اولاد کا حق ہے, اچھا نام رکھے اور ادب سکھائے. وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ, اور اس کو قرآن کی تعلیم دے. یہ اولاد کا حق ہے کہ والدین اس کو قرآن کی تعلیم دیں. اور ایک اور جگہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا کہ ان المعلم اذا قال للصبی بسم اللہ, کہ جب معلم, جب ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھاتا ہے, پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, دی فرسٹ لیسن بسم اللہ, جب ٹیچر شاگرد کو بسم اللہ پڑھاتا ہے, کتب اللہ لہ وللصبی ولوالدیہ براءت من النار, خداوند عالم اس استاد کے لیے, اس بچے کے لیے اور اس کے والدین کے لیے جہنم سے نجات کو لکھ دیتا ہے. جب بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, ابھی جب الناس تک جائے گا تو اس کی فضیلت کتنی ہوگی. اور اگر بچہ واقعی قرآن سیکھ لے تو اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, کہ من قرأ القرآن وهو شاب, اگر ایک نوجوان قرآن پڑھنا شروع کر دے, شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمہ ودمہ, تو قرآن اس کے خون اور گوشت میں شامل ہو جاتا ہے. تو دیکھیے بہت حدیثیں ہیں, میں نے چند آپ کی خدمت میں تبرکن عرض کی ہے, جن میں بہت سی آپ کی سنی سنائی ہوگی, کہ قرآن کی تعلیم, قرآن سکھانا, اس کے بھی مرحلے ہیں. پہلے مرحلے میں آف کورس اس کی ریڈنگ ہوگی, پہلے مرحلے میں جس کو آپ کہتے ہیں روحانی, جس کو آپ کہتے ہیں پڑھنا. پہلے تو پڑھنا صحیح سکھائیں. بدقسمتی سے ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے والے لوگ نہیں ملتے, صحیح ریڈنگ کرنے والے, جو ناظرہ پڑھ سکتے ہوں, روحانی کر سکتے ہوں. مجالس ہوتی ہیں, حدیث قصہ ہوتی ہے. حدیث قصہ بھی عربی عبارت ہے, قرآن نہیں ہے لیکن عربی عبارت تو ہے نا. وہ جس طرح لوگ حدیث قصہ پڑھتے ہیں, ان کو پڑھتے ہوئے سنیں آپ, اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو حدیث قصہ پڑھنے نہیں آ رہی, جبکہ اتنی مشہور عبارت ہے جو بارہا پڑھ اور سن رہے ہیں, ہم مسلسل بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. وہ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں تو قرآن صحیح کیا پڑھ رہے ہوں گے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانا چاہتے ہیں تو ایسے استاد سے پڑھائیں جو ان کو صحیح پڑھائے, تجوید کے ساتھ پڑھائیں, مخارج کے ساتھ پڑھائیں. اچھا, جب قرآن کی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے تجوید اور مخارج سے, ہم کوئی عرب تو نہیں. اگر آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, کیا فرق پڑتا ہے؟ نیت صحیح ہونی چاہیے. اللہ تو نیت کو دیکھتا ہے, یہ حقیقت ہے کہ اللہ نیت ہی کو دیکھتا ہے, اور اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں آپ یا الحمدللہ رب العالمین کہیں. لیکن پھر اور دیگر معاملات میں بھی تو ہم نیت کو دیکھیں. اگر ہمارا بچہ اسکول سے گھر آ کے ہمارے سامنے انگریزی بولنا شروع کر دے, ہاؤ آر یو, آئی ایم فائن تھینکس, اینڈ یو, آپ کہیں گے کون سی انگریزی سیکھ رہے ہو بھائی, یہ اردو میڈیم انگریزی ہے یا سندھی میڈیم ہے یا پنجابی میڈیم ہے؟ وہاں تو ہم چاہتے نہیں, بالکل ایکسٹینڈ, ہلو ہاؤ آر یو فائن تھینکس, وہاں ایکسٹینڈ پہ بہت زور ہے, وہاں ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہم فوراً ڈانٹ دیتے ہیں, ایک منٹ میں انسلٹ ہو جاتے. مجھے یاد ہے اپنے کسی دوستوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا ایک مرتبہ, یہ جو لفظ ہے نا کانسٹیٹیوئنسی, کانسٹیٹیوئنسی کو میں نے کہیں کانسٹیٹیوشن کہہ دیا غلطی سے, منہ سے نکل گیا کانسٹیٹیوشن, کانسٹیٹیوئنسی ہوتی ہے نا حلقہ انتخاب, اتنا مذاق اڑایا لوگوں نے, لو کانسٹیٹیوئنسی کیا, کانسٹیٹیوئنسی کو کانسٹیٹیوشن کہہ دیا تم نے, اتنے حساس ہیں ہم اس معاملے میں. قرآن کا معاملہ آ جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم کوئی عرب تھوڑی ہیں, تو ہم کوئی انگریز ہیں کہ انگریزی پہ اتنا زور دے رہے ہیں. تو دیکھیں کسی بھی زبان کو جب آپ سیکھنا چاہتے ہیں, جب آپ پڑھنا چاہتے ہیں, تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جو ایکسنٹ ہے وہ اہل زبان کی طرح ہو, تھوڑی ملتی جلتی ہو جس قدر. اور اردو اور پڑھنے اور بولنے والوں کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں, کیونکہ ہمارے زبان میں وہ سارے ساؤنڈز ہیں جو قرآنک رسم الخط کے, ہمارے زبان میں وہ سارے الفاظ ہیں, ساری آوازیں ہیں, اور ہمارے لیے وہ آواز نکالنا مشکل نہیں ہے. ایک عرب کے لیے ٹی اور ڈی نکالنا بہت مشکل ہے, ایک انگریز کے لیے قاف اور عین نکالنا بہت مشکل ہے, لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں, ہماری اپنی زبان قرآنی رسم الخط میں لکھی جاتی, تو تھوڑی سی کوشش کریں گے وہ چیز آ جائے گی, لیکن ہم کوشش کرنے کو شاید تیار نہیں, ہماری پرائیورٹی نہیں ہے یہ کہ ہمارے بچے اگر قرآن پڑھتے ہیں تو صحیح پڑھیں, اچھے انداز میں پڑھیں, تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھیں. یہاں جو خالائیں محلے میں قرآن پڑھا رہی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تجوید کس پرندے کا نام ہے, ہم نے بھی ایسے بچپن میں قرآن پڑھا, خدا غری کا رحمت کرے ہمارے استاد مرحوم شہید غلام محمد امینی صاحب, استاد بھی تھے یہاں نور ایمان میں جن کو شہید کر دیا گیا. تو جب ہم چھوٹے تھے اسکول میں تھے تو انہوں نے قرآن کی کلاس شروع کی, ہمیں بھی بلایا, ہم لوگ بھی گئے, تو کہنے لگے آپ لوگ آئیں پڑھیں, نے کہا مولانا ہم تو قرآن پڑھ چکے ہیں پہلے ہی, یعنی پھر بھی تھوڑا سا آ جائیں سنا دیا کریں. تو سلیم بھائی جانتے ہیں امینی صاحب, تو کہیں گے سنا دیے, سنا تو صحیح, اچھا اب جو ہم نے سنایا کہیں گے تو بہت ہی غلط طرح پڑھ رہے ہیں آپ. تب نے کہا ہم تو ایسے ہی پڑھتے ہیں, کہا نہیں یہ تو بہت غلط پڑھ رہے ہیں آپ. تو ہم نے کہا مولانا اسی طرح پڑھ کے ہم نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بخش دیا قرآن, کہو تو جن لوگوں کو آپ نے بخشا ان کو تو اللہ ہی بخشے, لیکن یہ کہ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں آپ, اس طرح قرآن نہیں پڑھتے, تو آپ تو داخلہ لیں مدرسے میں. اچھا ہم تو لینے نہیں چاہ رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں, آپ صحیح کر رہے ہیں قرآن اپنا. تو صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ پڑھایا انہوں نے, نہیں کبھی ہماری تو وہ مٹھائی وٹھائی بڑھ چکی ہے, ہر بار پہن چکے ہیں ہم, تو اب دوبارہ آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے, لیکن انہوں نے صحیح کرایا. تو پتہ چلا کہ ایک صحیح قرآت جاننے والے استاد سے پڑھنے میں اور ایسے محلے کی خالاؤں سے پڑھنے میں کتنا فرق ہے. تو ہماری کوئی پرائیورٹی ہے کہ ہمارے بچے اگر پڑھتے ہیں تو صحیح پڑھیں, یہ پہلا مرحلہ ہے, یہ قرآن کی تعلیم پوری نہیں ہوئی ہے. تعلیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ریڈنگ سکھا دی, تعلیم کا مطلب اس سے کہیں اور آگے, اس کے آگے جو میں نے عرض کیا نا کہ ابھی قرآن سے دوستی کرانی, انسیت کروانی. آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ یہ بچہ اس قابل ہو جائے کہ کچھ سمجھنا بھی شروع کر دے, کچھ آیتیں یاد کر لے, عام سے موضوعات جو قرآن کے ہیں ان سے واقف ہو, اچھا کچھ چھوٹی صورتیں یاد کر لے. اب آپ بتائیں ہمارے یہاں جو نمازیں ہوتی ہیں زیادہ تر مساجد میں, ان میں کتنی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ انا تعینا انا انزلنا قل ھو اللہ, کہیں تھوڑی بہت اذا جاء نصر اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر. اس کے علاوہ کوئی سورہ آپ نے سنا ہے؟ عید بقرعید میں سنا ہوگا سورہ شمس, سورہ اعلیٰ. دس صورتیں بھی نہیں ہیں ہماری پریکٹس میں, دس چھوٹی صورتیں قرآن کی, دس چھوٹی صورتیں بھی ہماری پریکٹس میں نہیں. تو یہ ہمارے قرآن سے وابستگی ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر فرما کے گئے ہیں انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت. ہم اس بات پہ جو بحث کر رہے ہیں کہ اطرت ہے یا سنت ہے, پیغمبر نے اطرتی فرمایا یا سنتی فرمایا, چلیں وہ تو جو بھی بحث ہے, قرآن تو بہرحال فرمایا نا, قرآن میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے کہ پہلی چیز جو فرما کر گئے ہیں وہ قرآن. ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن سے بھی وابستگی رکھتے ہیں اور اطرت سے بھی وابستگی رکھتے ہیں, قرآن سے بھی متمسک ہیں اور اطرت سے بھی متمسک ہیں, ہی ہے نا ہمارا دعویٰ. تو ہمارا تمسک قرآن سے کتنا ہے اور اطرت سے کتنا ہے؟ ایک جملہ اکثر میں کہتا ہوں کہ قرآن سے جو ہمارا تمسک ہے وہ قرآن خانی کی حد تک ہے, اور اہل بیت سے جو ہمارا تمسک ہے وہ قصیدہ خانی کی حد تک ہے, اس سے زیادہ نظر نہیں آتا. جبکہ قرآن بھی کتاب ہدایت ہے اور اہل بیت بھی ہادیان برحق ہیں. قرآن بھی کتاب ہدایت ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن کتاب ہدایت ہے اور اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت ہادیان برحق ہے. ولکل قوم ہاد, ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا, ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا ہے. تو اہل بیت بھی ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں اور قرآن بھی ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں, لیکن ان دونوں سے ہم ہدایت کے علاوہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہدایت کے علاوہ باقی دنیا بھر کی چیزیں ہم ان سے لینا چاہتے ہیں, بس ہدایت نہیں لینا چاہتے. ویسے قرآن بہت ان ہے ہمارے معاشرے میں, قرآن خانی کے لیے ان ہے, کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے ہوا دینے کے لیے, تعویذ بنانے کے لیے, دلہن کو قرآن کے نیچے سے رخصت کرنے کے لیے, لڑائی جھگڑا ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے, کوئی مرنے والا ہو تو اس کو بچانے کے لیے, اور کوئی نہیں مر رہا ہو تو اس کو مارنے کے لیے, کوئی آئی سی یو میں ہو, کوئی وینٹیلیٹر میں ہو, بل ایک دم بڑھتا چلے جا رہا ہے, کہتے ہیں یاسین پڑھ دو آر یا پار, اگر کوئی نہیں مر رہا ہے تو یاسین ہے نا اس کے لیے. اب تو اسپتالوں میں بھی سورہ یاسین وغیرہ آئی سی یو میں ایمرجنسی میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ لوگ پڑھ لیں, کچھ بل کم بن جائے گا. تو قرآن تو بہت ہے ہماری زندگی میں بظاہر, لیکن اگر ایک کام جو اس سے ہم نہیں لے رہے ہیں اور وہ یہ ہے ہدایت, ہدایت کے علاوہ ہر کام میں استعمال کر رہے ہیں. یعنی وہ پرائمری پرپز جس کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا, دیکھیے قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہیں پر اس کتاب کو ہم نے تعویذ بنانے کے لیے نازل کیا, اس کتاب کو ہم نے ہوا دینے کے لیے نازل کیا, اس کتاب کو ہم نے قسم اٹھانے کے لیے نازل کیا, یہ تو نہیں ہے نا کہیں. اگر کسی کو قرآن کی آیت پڑھ کے شفا حاصل ہو جائے تو کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے, حیرانی کی بات تو نہیں ہے. قرآن کتاب شفا بھی ہے, وہ نزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین, شفا اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا, لیکن ایک بات عرض کروں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ شفا سے مراد روحانی بیماری کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماری کی شفا نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کا کلام پڑھ کے کسی کو جسمانی شفا ہو جائے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، اس میں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. لیکن جن جن کاموں میں ہم قرآن کریم کو استعمال کر رہے ہیں، فرض کریں وہ سب صحیح ہے، گو کہ سب صحیح نہیں ہے، کچھ گڑبڑ بھی ہے، لیکن فرض کر لیتے ہیں، ابھی ہمارا اصل موضوع یہ نہیں ہے، فرض کریں وہ سب صحیح ہے، پھر بھی قرآن کریم ان میں سے کسی کام کے لیے نازل نہیں ہوا. ہوتا ہے بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ملٹی پرپز ہوتی ہیں، اخبار ہے ملٹی پرپز ہے، اخبار بچھا کے لوگ کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اخبار میں آپ روٹی والا روٹی بیچ رہا ہے، چنے والا چنے بیچ رہا ہے، اور اخبار سے آپ سایہ بھی کر سکتے ہیں، اخبار سے آپ شیشہ بھی صاف کر سکتے ہیں، ہے نا. سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. تو اخبار جو ہے ملٹی پرپز ہے، لیکن اخبار کا جو شائع ہوتا ہے اخبار، اس کا ایک پرائمری پرپز ہے، وہ کیا ہے؟ خبریں حاصل کرنا، یہ پرائمری پرپز ہے نا. آپ اتوار کے دن اخبار لے کر آئیں، اخبار اتوار کا ذرا ذرا موٹا ہوتا ہے، کسی نے پوچھا خیریت تو ہے آج آپ انگریزی اخبار لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کے ہاں اصل میں گھر میں مہمان آ رہے ہیں، دسترخوان ذرا صاف نہیں تھا تو میں نے کہا اخبار بچھا کے کھانا کھلا دیں گے. یا آپ کہہ رہے ہیں گھر میں شیشے صاف کرنے تھے، اخبار سے شیشہ ذرا اچھا صاف ہوتا ہے. تو کہے گا اچھا، یہ آپ شیشے صاف کرنے کے لیے اخبار خرید کے لے کے جا رہے ہیں، اس کے لیے پرانا اخبار استعمال کر لیتے آپ. آپ کے پرانے اخبار اور نئے اخبار میں کیا فرق ہے؟ اخبار تو اخبار ہے، جو ڈگری ڈگری ہوتی ہے، اخبار اخبار ہوتا ہے. نہیں، پرانے اخبار اور نئے اخبار میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ پرانا اخبار وہ ہے جس کی خبریں آپ نے پڑھ لی ہیں. یعنی جو اخبار شائع کرنے کا جو پرائمری پرپز ہے اس میں استعمال کر لیا آپ نے، اب آپ بے شک سیکنڈری پرپز میں استعمال کریں. لیکن اگر آپ نے پرائمری پرپز میں اس کو استعمال نہیں کیا اور ڈائریکٹ آپ اس کو سیکنڈری پرپز میں استعمال کرنا چاہیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ کہیں گے یہ عقل کی بات نہیں ہے. یہی کام ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں کہ قرآن کے نزول کا جو پرائمری پرپز ہے ہدایت حاصل کرنا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے، آپ ذرا پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں تو ان کے پاس ایک جواب ہے، ذرا کامن جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم کیا کریں، ہماری زبان اور ہے، قرآن کی زبان اور ہے، ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، پھر پڑھنے کا فائدہ؟ اللہ نے قرآن کو عربی میں کیوں نازل کیا؟ تو اللہ اگر قرآن کو فارسی میں نازل کرتا پھر آپ یہ سوال کرتے اللہ نے فارسی میں کیوں نازل کیا؟ اگر اللہ قرآن کو انگریزی میں نازل کرتا پھر آپ سوال کرتے اللہ نے انگریزی میں کیوں نازل کیا؟ یہ تو وہ سوال ہے نا کہ جو ہر حال میں ہوگا. تو دیکھیں، دنیا میں ایک زبان تو نہیں ہے نا، دنیا میں تو پتہ نہیں کتنی زبانیں ہیں، اور دنیا کے جو لوگ مختلف زبانوں کے حامل ہیں تو کیا وہ ایک دوسرے سے انٹریکشن نہیں کرتے؟ ایک عرب بزنس مین ہے اور ایک چائنیز انجینئر ہے، اس چائنیز کو عربی نہیں آتی، اس عرب کو چائنیز نہیں آتی، یہ دونوں انٹریکشن کر سکتے ہیں آپس میں؟ نہیں کر سکتے. کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ کر رہے ہیں دنیا بھر میں. اس کو بھی ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی ہے، اس کو بھی ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی ہے، دونوں اپنا کام چلا رہے ہیں. جو بڑے بڑے دنیا کے جائنٹ آرگنائزیشنز ہیں، مائیکروسافٹ میں چلے جائیں، گوگل میں چلے جائیں، 100 سے زیادہ ملکوں کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، سب کی زبانیں مختلف ہیں، لیکن ایک چھت کے نیچے وہ سب لوگ کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک کمیونیکیشن کی لینگویج بنا لی ہے، انگریزی ایز بیکم اے کمیونیکیشن لینگویج، انگلش سے کام چلا رہے ہیں. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، جہاں ارادہ ہو سمجھنے کا وہاں کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. تو صرف قرآن کے بارے میں کیوں کہتے ہیں ہم کہ ہم قرآن کی زبان اور ہے، ہماری زبان اور ہے؟ دو طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، ایک ہے طریقہ نمبر ایک، ہے طریقہ نمبر دو. ہمارے لوگ کہتے ہیں طریقہ نمبر دو بتا دیں بس، ایک عام طور پہ مشکل ہوتا ہے، دو آسان ہوتا ہے. ہر کام کو کرنے کے دو طریقے ہیں ہمارے یہاں، طریقہ نمبر ایک اور طریقہ نمبر دو. دو بتا دیتا ہوں پہلے میں. طریقہ نمبر دو یہ ہے کہ آپ ترجمہ پڑھ لیں، یہ قرآن کا ترجمہ موجود ہے نا، ہر زبان میں موجود ہے، اور اردو زبان میں تو ایک سے بڑھ کے ایک ترجمہ ہے، آپ اس ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ آپ یوز ٹو ہو جائیں گے، عربی اردو ساتھ ساتھ رکھ کے پڑھیں زیادہ بہتر ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے ایک سپارہ پڑھنے میں؟ فرض کریں 40 منٹ، ایک کوارٹر پڑھنے میں 10 منٹ، ایک رب اس کا ترجمہ پڑھنے میں مزید 10 منٹ، یعنی اگر آپ 20 منٹ روزانہ دیں تو 4 مہینے میں پورا قرآن ختم کر سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اگر آج شروع کریں آپ، 4 مہینے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے، کتنے ایسے جوان ہوں گے ان کی عمریں 20 سال ہو گئی ہیں آج تک ایک مرتبہ نہیں پڑھا انہوں نے، کتنے 40 سال والے ہوں گے جنہوں نے ایک مرتبہ نہیں پڑھا ہوگا، کتنے 60 سال والے ہوں گے جنہوں نے ایک مرتبہ نہیں پڑھا ہوگا، کتنے دنیا سے گزر گئے ہوں گے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ ان سے پوچھا جائے گا قرآن پڑھ کر آئے؟ پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اس طرح ہوگا کہ لوگوں سے کہا جائے گا قرآن پڑھو اور آگے بڑھو جنت میں، جتنا پڑھتا جائے گا انسان جنت میں اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا قرآن پڑھ کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں، قرآن تو پڑھ کے نہیں آئے، اس کے علاوہ بہت کچھ پڑھ کر آئے ہیں آپ ہم سے، اور پوچھیں آپ، آپ عالمی حالات و واقعات کے بارے میں پوچھیں، آپ اسپورٹس کے بارے میں پوچھیں، آپ بہت ساری چیزیں جانتا ہوں میں، کہ نہیں یہ پڑھ کر آئے نہیں پڑھ گئے، جو تمہارے لیے اللہ نے ایک نصاب بنا کر دیا تھا وہ پڑھ کر آئے؟ نہیں، وہ پڑھ کے نہیں آئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں والی زندگی گزارو تو مسلمانوں والی زندگی قرآن کے بغیر تو نہیں گزرتی، یہ علامہ اقبال کو غلط فہمی ہے، ہماری تو گزر رہی ہے، خوب گزر رہی ہے نا۔ ایک شخص نے آ کے مولانا صاحب سے کہا، مولانا صاحب بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ مولانا نے کہا نہیں ہوتی ہے۔ کہا عجیب بات کر رہے ہیں، ابھی تو میں پڑھ کے آیا ہوں۔ ایسی زندگی گزر رہی ہے ہماری قرآن کے بغیر، علامہ اقبال کا خیال ہے کہ گزر ہی نہیں سکتی قرآن کے بغیر مسلمانوں والی زندگی، اور ہماری زندگی گزر رہی ہے قرآن کے بغیر مسلمانوں والی۔ تو قرآن کو پڑھنا ہاں ترجمے سے صحیح، اچھا اس کو میں طریقہ نمبر دو اس لیے کہتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ جتنا بھی پڑھ لیں فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، بہت اچھا ہے، بامحاورہ رواں سلیس ترجمے دستیاب ہیں، لیکن اس کے بعد یہ کلیم نہ کریں کہ میں نے قرآن کو سمجھ لیا، فائدہ ضرور اٹھائیں، ہدایت ضرور حاصل کریں، دعویٰ نہ کریں کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا، کیوں قرآن کبھی آپ نے نہیں پڑھا، قرآن تو وہ ہے جو عربی میں نازل ہوا ہے، اردو میں تو قرآن نہیں ہے نا، اردو میں جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہے، اور ٹرانسلیشن از دی میننگز آف قرآن آف اے ٹرانسلیٹر، ٹرانسلیٹر کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ، لیکن سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں۔ طریقہ نمبر ایک کیا ہے؟ طریقہ نمبر ایک یہ قرآن کی زبان سیکھیں، اب وقت نہیں ہے کہ اب میں تفصیل میں جاؤں، کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ قرآن کی زبان سیکھیں، یہ سن کے لوگ ڈر جاتے ہیں، ہیں قرآن کی زبان سیکھیں، عربی سیکھیں، نہیں عربی نہیں سیکھیں، قرآن سیکھیں، عربی نہیں قرآن، عربک لینگویج نہیں، لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریڈنگ رائٹنگ انڈرسٹینڈنگ اسپیکنگ ایٹ لیسٹ یہ 4 ڈائمینشن سیکھیں، نو ریڈنگ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، جو لوگ ریڈنگ نہیں جانتے وہ 5 گھنٹوں میں قرآن کی ریڈنگ سیکھ سکتے ہیں اگر اردو جانتے ہیں، 5 گھنٹے آپ ایک ہی دن میں 5 گھنٹے دے رہے ہیں، یا 5 دن میں 5 گھنٹے دے رہے ہیں، یا 10 دن میں 5 گھنٹے دے رہے ہیں، 5 گھنٹے میں آپ قرآن کی ریڈنگ سیکھ سکتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہیں کچھ نہ کچھ ریڈنگ۔ آپ کو ایک قدم آگے بڑھانا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ، کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ لیں، بس آپ کو عربی میں بات نہیں کرنی ہے، آپ کو عربی میں خط نہیں لکھنا ہے، عربی کا اخبار نہیں پڑھنا ہے، عربی کی خبریں نہیں دیکھنی، قرآن سمجھنا ہے صرف۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سارے کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں جن کی مدد سے انسان بہت کم وقت میں اپنے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بڑھا سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کام ہمارا بھی ہے، جب ہم اس میں کچھ قدم آگے بڑھائیں گے، جب اپنے گھر کے ماحول کو قرآنی بنائیں گے، پھر ہم اپنے بچوں کو قرآن سے مانوس کر سکتے ہیں۔ ابھی تو گھر میں قرآن جو ہے وہ اجنبی ہے، ابھی تو گھر میں قرآن جزدان میں باندھ کے اس کو بکس میں رکھ کے اس کو سب سے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی پڑھ نہ لے، ابھی تو قرآن مظلوم ہے، ابھی تو قرآن مہجور ہے۔ تو قرآن سے وابستگی بڑھانے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو قرآن سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے، باقی باتیں کل۔ اور قرآن اور اہل بیت کے درمیان کیا رابطہ ہے، یہ دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھیں کہ نوک نیزہ پر بھی تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْسِ، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ جب پیغمبر نے فرما دیا کہ جدا نہیں ہوں گے تو دنیا کیسے جدا کر سکتی، نہیں کر سکتی نا، جب اللہ کے رسول کہہ کے گئے ہیں کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ ہاں سر کو تن سے جدا کیا جا سکتا ہے، لیکن اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جس میں کہ ہم رہائی چہلم اسیران کربلا کی واپسی، شام، ان واقعات کو زیادہ تر پڑھتے ہیں۔ اور کل میں عرض کر رہا تھا ایک روایت کے مطابق آج جناب زینب کی شہادت ہے، اور بی بی کی شہادت اور بی بی کی مصیبت جو ہے اس میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا امام زمانہ کو، تو اس نے پوچھا کہ مولا زیارت ناحیہ میں آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ایک ایسی مصیبت ہے کربلا کی کہ جس پر میں خون کے آنسو روتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ مولا وہ کون سی مصیبت ہے، کیا وہ جناب علی اکبر کی شہادت ہے، کیونکہ علی اکبر کی شہادت بہت بڑا غم ہے۔ حسین فرماتے ہیں الدنیا بعدک الافا، میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خاک۔ امام فرماتے ہیں نہیں، اگر علی اکبر بھی زندہ ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ وہ کہتے ہیں پھر وہ جناب عباس کی شہادت ہے، کہ حسین فرماتے ہیں کہ الان انکسر زہری، میرے بھائی تمہارے بعد کمر ٹوٹ گئی۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، وہ جناب عباس کی شہادت بھی نہیں ہے، عباس بھی زندہ ہوتے تو خون کے آنسو ہوتے۔ تو کہا کیا وہ امام حسین کی شہادت ہے، اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی، اس سے بڑا غم کیا ہوگا، لیکن امام فرماتے ہیں کہ نہیں، حسین بھی موجود ہوتے تو وہ خون کے آنسو ہوتے۔ تو عالم دین کہتے ہیں مولا پھر آپ خود فرمائیے کہ وہ کون سی ایسی مصیبت ہے کربلا کی جس پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ میری پھپھی جناب زینب کی اسیری ہے۔ اللہ اکبر، ان مقدرات عصمت و طہارت کی اسیری جس گھرانے سے امت نے پردہ سیکھا، چادر سیکھی، حجاب کا فلسفہ سیکھا، اسی گھرانے کی مقدرات عصمت و طہارت کی سروں سے چادریں چھین لی اور ان کو در بدر پھیلایا، ان کی بازاروں اور درباروں میں تشہیر کی، رسول زادیاں علی کی بیٹیاں مسلمانوں کی 700 بستیوں سے گزری، کم و بیش اور ہر جگہ آواز دی مسلمانوں چادر، مسلمانوں چادر، مسلمانوں چادر، اور مسلمانوں میں کوئی ایسا غیرت مند پیدا نہیں ہوا جو رسول زادیوں کو چادر دیتا۔ کسی نے کہا ہے کہ صبح عاشور سے عصر عاشور تک جو کچھ ہوتا رہا کربلا میں، یہ اس امت کی بے حسی کی علامت ہے کہ امت بے حسی کی طرح تماشا دیکھتے رہی، نواسۂ رسول قتل ہوتے رہے، اور عصر عاشور کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک جو کچھ ہوتا رہا وہ اس امت کی بے غیرتی کی علامت ہے کہ اس امت کی غیرت کہاں چلی گئی کہ نبی زادیوں کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا جا رہا ہے اور یہ امت تماشا دیکھ رہی ہے. 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں, 700 کرسی نشینوں کے سامنے یزید کے سامنے تشت طلا میں سر حسین کو لایا جاتا ہے اور اس کو زمین پہ رکھا جاتا ہے, یزید تخت پہ بیٹھتا ہے, شراب پیتا جاتا ہے, بچی ہوئی شراب زمین پہ گراتا جاتا ہے. اس سے بھی جب اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو ایک مرتبہ ایک چھڑی اٹھائی اور لبے دندانے سید الشہداء کی بے حرمتی شروع کی. وہاں ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے, اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے یزید اپنا نجس ہاتھ ہٹا لے, بخدا میں نے پیغمبر کو بارہا دیکھا ہے کہ وہ ان ہونٹوں کے بوسے لیا کرتے تھے, ان ہونٹوں کے بوسے لیا کرتے تھے اور حسن و حسین کو اپنے گود میں بیٹھاتے تھے, کبھی اپنے کاندھے پہ بٹھا کے سیر کرایا کرتے تھے, کہتے تھے بار الہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں تو بھی اس کو دوست رکھ. اللہ لعنت اللہ للقوام الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مال مال فرما, مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف برسر پہکان ہوئے کامیابی عطا فرما, مسلمانوں کے تمام مختلف نماز اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشش انہیں طول عمر عطا فرما. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تاجر فرما, ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار عوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.